دیکھیے بھائی کتاب پر. فصل. بدان کے عوامل اعراب بر دو قسم است، لفظی و معنوی. لفظی بر سے قسم است، حروف و افعال و اسما. و این را در سے باب یاد کنیم انشاءاللہ تعالی. باب اول در حروف عاملہ و درو دو فصل است. فصل اول در حروف عاملہ در اسم و آن پنج قسم است. قسم اول حروف جر و آ ہفتے است. اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مضارے کا اعراب تین قسم پر ہے، رفع، نصب اور جزم. اسم کا اعراب تھا رفع، نصب اور جر، جبکہ مضارے کا اعراب ہے رفع، نصب اور جزم. اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارے کی چار قسمیں ہیں. بھائی چار قسمیں، وہاں پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل مضارے کے جو 14 صیغے ہیں ان میں سے دو صیغے تو مبنی ہیں، دونوں جو جمع مؤنث کے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یعنی یضربن اور تضربن. یہ دو تو مبنی ہیں، یہ تو ہماری بحث سے خارج، کیونکہ یہاں ہم فعل مضارے کا اعراب پڑھ رہے ہیں اور یہ مبنی ہیں اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا. باقی رہ گئے 12 صیغے. ان 12 صیغوں میں سے 7 صیغوں کے اندر نون اعرابی اور ضمیر بارز آتی ہے. وہ 7 صیغے کون سے ہیں؟ اس میں سے 4 جو ہیں وہ تثنیہ کے صیغے ہیں، 2 جمع مذکر کے صیغے ہیں، یضربون اور تضربون، اور 1 واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے. کون سا صیغہ؟ تضربین. تو یہ جو 7 صیغے ہیں ان کے اندر ضمیر بارز مرفوع بھی موجود اور نون اعرابی بھی موجود ہے. تو 12 میں سے یہ 7 نکل گئے، باقی کتنے صیغے رہ گئے؟ 5 صیغے. تو وہ جو 5 صیغے ہیں، یعنی کون کون سے؟ یضربو، تضربو، پھر دوبارہ تضربو اور اضربو اور نضربو. یہ 5 صیغے بھائی، یہ 5 صیغے. تو یہ 5 صیغوں کا اعراب الگ ذکر ہوگا اور وہ 7 صیغوں کا اعراب الگ ذکر ہوگا. پھر فعل مضارے وہ یا تو صحیح ہوگا یا معطل ہوگا. صحیح سے کیا مراد ہے؟ کہ جس فعل مضارے کے آخر میں کوئی حرف علت نہ آئے. بھائی ایک ہے صرف میں صحیح، ایک ہے نحو کے اندر صحیح. صرف میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو. لیکن نحوی نے بحث کرنی ہے اعراب سے، اور اعراب آتا ہے آخری حرف پر، لہذا نحوی صرف آخری حرف کو دیکھے گا. اگر آخری حرف کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو وہ صحیح ہے نحویوں کے نزدیک، اور اگر وہاں حرف علت آ گیا یعنی واو، الف یا یا، تو پھر وہ معطل ہے. بھائی میں نے بتلایا تھا معطل، یہ لام مشدد ہے. معطل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حرف علت آئے، حرف علت آئے. لیکن صرف میں معطل اور ہے اور نحو میں معطل اور. صرف میں تو فا عین لام تینوں میں سے کسی کی جگہ بھی حرف علت آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معطل. اگر فا کی جگہ آئے تو اسے مثال، اگر عین کی جگہ آئے تو اسے اجوف، اور اگر لام کی جگہ حرف علت آئے تو اسے ناقص، اور اگر دو جگہ پر حرف علت آئے تو اسے اسے لفیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لفیف. جبکہ نحو کے اندر صرف آخری حرف کو دیکھیں گے، اگر آخری حرف کی جگہ حرف علت آ جائے واو، الف یا یا، تو اس کو معطل کہتے ہیں. بھائی معطل، اور معطل پھر تین طرح کا ہو سکتا ہے. آخر میں یا تو واو آئے گا یا یا آئے گی یا الف آئے گا. اگر آخر میں واو آئے تو وہ معطل واوی ہے، اگر آخر میں یا آئے تو وہ معطل یائی ہے، اور اگر آخر میں الف آئے تو وہ معطل الفی ہے. بھائی تو یہ جو 5 صیغے ہیں، 5 صیغے بھائی، کون کون سے؟ یزریبو، تزریبو، دوبارہ پھر تزریبو، ازریبو اور نزریبو، یہ پانچ صیغے جو ہیں اگر یہ صحیح کے ہیں تو پھر یہ پہلی قسم، اور یہ پانچ صیغے اگر معطل یائی یا معطل واوی ہے تو یہ دوسری قسم، اور یہ پانچ صیغے اگر یہ معطل الفی ہیں تو یہ تیسری قسم، اور اگر آخر میں ضمیر بارز ہے، ضمیر بارز اور نون اعرابی ہے، یعنی وہ جو سات صیغے ہیں، تو وہ پھر چوتھی قسم ہے، اور اس چوتھی قسم میں چاہے وہ صحیح ہو، چاہے معطل یائی ہو، چاہے معطل واوی ہو، چاہے معطل الفی، یا یوں کہ مختصر لفظوں میں کہ یہ جو چوتھی قسم ہے اس میں صحیح بھی آ جائے گا اور معطل بھی آ جائے گا، چاہے صحیح ہو چاہے معطل، جو بھی معطل ہو، چاہے الفی ہو، یائی ہو یا واوی، سب اس کے اندر آ گئے، تو یہ چار قسم پر ہو گیا فعل مضارع اعراب کے اعتبار سے. پہلی قسم کیا؟ کہ صحیح ہو اور ضمائر بارزہ مرفوعہ سے اور نون اعرابی سے خالی ہو. دوسری قسم معطل، معطل واوی ہو یا یائی ہو، یہی پانچ صیغے. اور تیسری قسم کے معطل الفی ہو. اور چوتھی قسم کے جس کے ساتھ ضمیر بارز جڑی ہوئی ہو اور نون اعرابی جڑا ہو، یعنی سات صیغے، چاہے صحیح کے ہوں چاہے معطل کے ہوں. معطل کے صحیح کی کوئی مثال بھائی، فعل مضارع ہو اور صحیح ہو، جیسے یا ضریب. اس کے معطل واوی کی کوئی مثال دیں بھائی، یدعو یا یغزو، آخر میں واو ہے. معطل یائی کی کوئی مثال دیں بھائی، یرمی، آخر میں یا آ رہی ہے. اور معطل الفی کی کوئی مثال دیں، یرضا، دیکھو آخر میں الف ہے بھائی، الف ہے. اور پھر ان کا اعراب کیا ہے؟ آپ ایک ایک صیغے کو لے کر اس پر تینوں طرح، تینوں حالتوں میں اس کو لے جائیں تو آپ کو اس کے اعراب کا پتہ چل جائے گا. یا ضریبو، اسی پر کوئی عامل ناصب لے آئیں، کیسے پڑھیں گے؟ لن یا ضریبا. کوئی جازم عامل لے آئیں اس پر، لم یا ضریب، دیکھو اعراب کا پتہ چل گیا کہ حالت رفعی میں یا ضریبو پڑھیں گے، اور حالت نسبی میں لن یا ضریبا پڑھیں گے، اور حالت جزمی میں لم یا ضریب. معلوم ہوا اس کا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جزم سکون کے ساتھ آئے گا بھائی، سکون کے ساتھ. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ اسم کے اندر رفع کے لیے کوئی عامل چاہیے، لیکن فعل مضارع کے اندر رفع کے لیے کوئی عامل نہیں چاہیے. فعل مضارع پر جب کوئی نصب دینے والا عامل نہ ہو اور جزم دینے والا عامل نہ ہو تو وہ فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. تو اب آپ یہ نہ کہیں یضربو اس پر رفع کیوں پڑھ رہے ہیں، عامل کیا ہے؟ رفع کے لیے تو کیا چاہیے؟ عامل. لیکن وہ اسم کے اندر ہے، اسم کے اندر رفع کے لیے عامل چاہیے، فعل مضارع کے اندر رفع کے لیے اس کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا ضروری ہے بس، اور کوئی عامل نہیں چاہیے رفع کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی. دوسری قسم کیا تھی؟ معطل، معطل واوی اور یائی. جی، اس کا اعراب بھائی آپ خود ایک صیغہ کوئی لے لیں اور اس پر تینوں اعراب جاری کر کے دیکھ لیں، آپ کو اعراب پتہ چل جائے گا. جیسے یرمی، حالت رفعی میں کیا پڑا؟ یرمی. حالت نسبی میں لے جائیں، لن یرمی. حالت جزمی میں لے جائیں، لم یرمی. دیکھا، اب آپ اعراب خود بنا لیں کہ معطل یائی اور واوی ہو تو رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ رفع آئے گا تقدیرن، نصب آئے گا لفظن، اور جزم آئے گا حذف لام کے ساتھ. جزم کیسے آئے گا؟ پھر دیکھ لو، یرمی، دیکھو رفع ہے تقدیرن، یا ساکن ہے، اور لن یرمی فتحہ کیا ہے؟ لفظن ہے، اور لم یرمی جی جزم کیسے آیا؟ حذف لام، وہ یا گر گئی. واوی میں بھی دیکھ لیں، یغزو، یہ کون سی حالت ہے؟ حالت رفعی. اور لن یغزو، یہ کون سی حالت ہے؟ حالت نسبی. اور لم یغزو، یہ کون سی حالت؟ جزمی. دیکھو واو گر گیا آخر سے. تو اس طرح آپ صیغے کو ذہن میں رکھیں, پھر آپ اعراب خود سوچ کر دیکھ لیں کہ کیا اعراب بنتا ہے اس کا. اور معطل الفی اس کا اعراب کیا تھا؟ اس کا ایک صیغہ لے آئیں, یا رضا, جی حالت رفعی میں ہے یا رضا. تو رفع کیا ہے؟ تقدیرن. حالت نسبی میں لے آئیں لن یا رضا, فتحہ بھی تقدیرن. اور حالت جزمی میں لے آئیں لم یا رضا, اب کیا ہے؟ حذف لام. تو دیکھو معطل الفی کے اندر رفع بھی تقدیرن, نصب بھی تقدیرن, اور جزم حذف لام کے ساتھ ہے. اور وہ صیغے جن میں نون اعرابی آتا ہے, چاہے وہ معطل ہوں اور چاہے صحیح, وہ بھی ایک آدھ صیغہ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. جیسے یزریبانی, یزریبانی دیکھو اس کے اندر الف ضمیر بارز مرفوع بھی ہے اور نون اعرابی بھی ہے. تو اس کو پڑھیں ذرا, کیسے پڑھیں گے؟ حالت رفعی میں یزریبانی, دیکھو نون آپ پڑھ رہے ہیں تو حالت رفعی میں ہے اس بات نون, نون کو آپ نے ثابت رکھنا ہے. اور حالت نسبی میں لے جائیں لن یضربا, دیکھو حالت نسبی میں نون حذف ہو گیا, حذف نون کے ساتھ ہے. اور حالت جزمی میں لے جائیں لم یضربا, لم یضربا اس میں بھی دیکھیں نون گر گیا. تو حالت رفعی میں کیسے پڑا؟ یضربانی. اور حالت نسبی میں لن یضربا, دیکھو نون گر گیا. اور حالت جزمی میں لم یضربا, اب بھی نون گر گیا. تو دیکھو وہ صیغے, وہ سات صیغے چاہے صحیح کے ہوں یا معطل کے, جن کے آخر میں ضمیر بارز ہے اور نون اعرابی ہے, ان کا رفع اثبات نون کے ساتھ, اور نصب اور جزم حذف نون, حذف نون اور نصب اور جزم حذف نون کے ساتھ آئے گا. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دیکھیے بھائی. فصل, بیدان کے عوامل اعراب بر دو قسمت, لفظی و معنوی. لفظی بر سے قسمت حروف و افعال و اسما, و ایرا در سے باب یاد کنیم انشاء اللہ تعالی. بھائی انہوں نے بتلایا تھا چند صفحات قبل کہ جب جملے کے الفاظ زیادہ ہوں تو سب سے پہلے اسم فعل اور حرف کو پہچان لو, اس کے بعد معرب اور مبنی کو پہچان لو, اس کے بعد عامل اور معمول کو پہچان لو, اس کے بعد یہ دیکھو کہ کون سا لفظ کس لفظ کے ساتھ جڑتا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑتا. اس سے آپ کو مسند اور مسند الیہ کا پتہ چل جائے گا اور آپ کو جملے کا صحیح صحیح معنی سمجھ میں آ جائے گا. پھر دوہرائیں, کیا ذکر کیا تھا؟ جملے میں الفاظ زیادہ ہو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ اسم فعل اور حرف کو پہچان لو. دوسرا کام کیا کرو؟ معرب اور مبنی کو پہچان لو. تیسرا کام عامل اور معمول کو پہچان لو. چوتھا کام کون سا کلمہ کس کلمے کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا, اور اس سے آپ کو مسند اور مسند الیہ کا پتہ چل جائے گا. یعنی یہ چار کام کر لیں گے تو آپ کو مسند اور مسند الیہ کا پتہ چل جائے گا. کون سے چار کام؟ نمبر ایک اسم فعل اور حرف کو پہچان لو, نمبر دو معرب اور مبنی کو, نمبر تین عامل اور معمول کو, اور نمبر چار ان کے آپس میں جوڑ اور ربط دیکھ لو کون سا کلمہ کس کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا. یہ چار چیزیں پہچان لو تو پھر آپ کو مسند اور مسند الیہ کا پتہ چل جائے گا اور جملے کا معنی سمجھ میں آ جائے گا. مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے, اور مسند جو بات کی جائے. تو جس کے بارے میں بات کی جائے وہ بھی پتہ چل جائے گا اور جو بات کی جائے گی وہ بھی پتہ چل جائے گی. زید قائم, میں نے کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں, تو وہ ہوا مسند الیہ. اور کیا بات کی؟ کہ وہ کھڑا ہے, تو قائم خبر ہو گئی. تو اس طرح ہر جملے میں آپ غور کریں گے, جس کے بارے میں بات کی جائے وہ مسند الیہ اور جو بات کی جائے وہ مسند ہے, مسند ہے. تو انہوں نے بتلایا چار چیزیں آپ کر لیں. پہلی چیز کیا بتلائی؟ اسم فعل اور حرف کو پہچان لیں. تو یہ پہچانیں گے کیسے؟ تو انہوں نے اسم فعل اور حرف کی نشانیاں بتلائیں, ان کی علامتیں آپ کو بتلائیں. फिर उसके बाद अगला मरहला क्या था कि मौरब और मबनी को पहचान लो, तो फिर उन्होंने मौरब और मबनी की आपको पहचान करवाई कि मबनी जो है वो आठ चीजें हैं भाई, मबनी आठ किस्म का इस्म है। नंबर एक तमाम जमीरें, नंबर दो अस्मा इशारा, नंबर तीन अस्मा मौसूला, नंबर चार अस्माए अफाल, नंबर पांच अस्माए अस्वात, नंबर छह अस्माए ज़ुरूफ, नंबर सात अस्माए किनायात और नंबर आठ मुरकबे बिनाई। ये आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद तो ये मबनी की पहचान करवा दी, उसके बाद फिर मौरब की पहचान करवानी थी, तो सबसे पहले चंद जरूरी चीजें थी वो जिक्र की कि मारिफा किसे कहते हैं और नकेरा किसे कहते हैं। तो आपको मारिफा और नकेरा की पहचान करवाई। मारिफा कितनी चीजें हैं, मारिफा कितनी किस्म पर है, सात। नंबर एक जी तरतीब से, नंबर एक तमाम जमीरें, नंबर दो आलम, नंबर तीन अस्मा इशारा, नंबर चार अस्मा मौसूला, नंबर पांच मारिफा बनिदा, नंबर छह मारफ बिल्लाम यानी मारिफा बलिफ्लाम, और नंबर सात जो इस मारिफा बनीदा के अलावा जो पांच हैं उनकी तरफ जो मुजाफ हो जाए। और इसी तरह इन्होंने आपको मुजक्कर और मुअन्नस के बारे में भी बतलाया। मुअन्नस किसे कहते हैं जिसमें कोई तानीस की अलामत हो, और तानीस की कितनी अलामतें, चार अलामतें। नंबर एक गोल ता है, नंबर दो अलिफे मकसूरा, नंबर तीन अलिफे ममदूदा, नंबर चार ताए मुकद्दरा। फिर इन्होंने आपको बतलाया कि मुअन्नस हकीकी किसे कहते हैं, तो मुअन्नस हकीकी किसे कहते हैं जिसके मुकाबले में कोई मुजक्कर हैवान हो, और उसके मुकाबले में क्या था मुअन्नस लफ्जी, जो लफ्जों के एतबार से तो मुअन्नस है लेकिन हकीकतन वो मुअन्नस नहीं है, यानी जिसके जिसके मुकाबले में मुजक्कर हैवान ना हो। फिर उन्होंने बताया मुफरत तस्निया और जमा किसे कहते हैं। मुफरत किसे कहते हैं जो एक पर दलालत करे, एक फर्द पर, और तस्निया किसे कहते हैं जी पूरी तारीफ करें जिसके साथ जिस मुफरत के साथ क्या मिला दिया जाए अलिफ नून या और नून को, और वो कितने पर दलालत करे, दो पर, जैसे रजुल से रजुलानी और रजुलैनी। तो ये जरूरी है, तस्निया उसी को कहेंगे जिसका कोई मुफरद भी हो, अगर मुफरद नहीं तो उसको तस्निया नहीं कहेंगे। जैसे किला और किलता ये दो पर दलालत करते हैं, किला का माना वो दो मुजक्कर, किलता का माना वो दो मुअन्नस, लेकिन इनको तस्निया नहीं कहते क्योंकि इनके आखिर में अलिफ नून नहीं। तस्निया कहते ही किसको है जिसके आखिर में क्या हो अलिफ नून। इसी तरह इस्नानी और इस्नातानी इनको भी तस्निया नहीं कहते क्योंकि अगरचे इनके आखिर में अलिफ नून है लेकिन इनका मुफरद कोई नहीं, हालांकि तस्निया में क्या जरूरी कोई उसका मुफरद हो, और फिर मुफरद के आखिर में क्या किया जाए अलिफ नून या और नून को जोड़ा जाए। उसके बाद फिर इन्होंने जमा के बारे में बतलाया। जमा किसे कहते हैं, जमा वो है कि जिसके मुफरद में कोई तब्दीली कर दी जाए और फिर वो दो से ज्यादा पर दलालत करे, तो जमा के लिए भी मुफरद का होना जरूरी, फिर ही उसको जमा कहेंगे। जैसे किताब मुफरद था, इसी किताब में तब्दीली की और जमा क्या बना ली, कुतुब। कुतुब देखो उस मुफरद में तब्दीली की, ये जमा बन गई। इसी तरह रजुल की जमा क्या है, रिजाल। देखो रजुल में तब्दीली की और रिजाल अब ये दो से ज्यादा पर दलालत करता है। और इसी तरह असद, असद शेर को कहते हैं, इसकी जमा क्या, उस दुन। यहां देखो उसी मुफरद के अंदर क्या हुई, तब्दीली हो गई। और कभी ये तब्दीली तकदीरन होती है, जैसे फुलकुन किश्ती को कहते हैं, इसका मुफरद भी फुलकुन और जमा भी फुलकुन, लेकिन यहां पर तो कानून टूट रहा था, नहवियों ने कानून क्या बनाया कि जमा किसे कहते हैं जिसके वाहिद हो, मुफरद हो, और उस मुफरद में क्या की जाए तब्दीली, और यहां तो मुफरद भी फुलकुन जमा भी फुलकुन, तो उन्होंने कहा तब्दीली यहां भी हुई है लेकिन तकदीरन हुई है, यानी फर्ज कर लो तब्दीली हुई है। फुलकुन जब ये मुफरद हो तो किस वजन पर, कुफलुन वजन पर, कुफल मुफरद है, उसकी जमा अकफाल आती है। और جب یہ فول کن جمع ہو تو یہ کس وزن پر ہے؟ اس دن وزن پر ہے، اور اس دن جمع ہے اسد کی. تو فرض کر لو کہ فول کن جب مفرد تھا تو وہ اور فعلن وزن تھا، اور جب جمع بنا تو یہ اور فعلن وزن ہے. بظاہر تو دونوں ایک ہیں، تبدیلی تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ فرض کر لو یہاں تبدیلی ہو چکی ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جمع کے لیے مفرد ضروری ہے، اس مفرد میں تبدیلی کر کے پھر دو سے زیادہ پر وہ دلالت کرے گا. اگر مفرد نہیں اور وہ ویسے ہی تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کر رہا ہے، جیسے قومن، قوم کتنے افراد کو کہتے ہیں؟ کم از کم تین مرد ہوں تو ان کو قوم کہتے ہیں، تین سے کم ہو تو قوم نہیں. اب دیکھو قوم یہ تو مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے اقوام، اقوام تو یہ تو مفرد ہے اور تین سے زیادہ پر دلالت کر رہا ہے، تو تین سے زیادہ پر جو دلالت کرے اس کو جمع نہیں کہتے، ورنہ اس کو بھی جمع کہنا چاہیے. بلکہ جمع تو کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی مفرد ہو، پھر مفرد میں تبدیلی کر کے کیا بنا لو؟ جمع بنا لو. تو یہاں تو کوئی مفرد اس کا اور ہے ہی نہیں، یہ خود ہی مفرد ہے. تو اس طرح کا لفظ جو تین سے زیادہ پر، تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے، اس کو اس میں جمع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع. جیسے جماعت کا لفظ، جماعت کا لفظ تین یا تین سے زیادہ افراد ہوں تو کیا بن جاتی ہے؟ ایک جماعت بن جاتی ہے. اب جماعت یہ تو خود مفرد ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ جماعت. لہذا اس کو جمع نہیں کہیں گے. جماعت ان کتنے افراد پر دلالت کر رہا ہے؟ تین یا تین سے زیادہ، یہ یوں کہو دو سے زیادہ پر دلالت کر رہا ہے. جماعت ان کتنے پر دلالت کر رہا ہے؟ اور جمع بھی دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کو جمع نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ اس کا کوئی مفرد نہیں ہے. مفرد ہوتا اور اس میں تبدیلی کر کے آپ نے دو سے زیادہ پر دلالت کرتا یہ، تو پھر اس کو جمع کہتے. تو ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع. جو جمع کا اسم ہے، خود جمع نہیں ہے، یعنی تین پر دلالت کر رہا ہے یا زیادہ پر. اس کے بعد انہوں نے جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے بارے میں بتایا. جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں واو نون یا نون ملا دیں. اور جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف اور تا جوڑ دیں. اس کے بعد معرب کے اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں بتلا دیں آپ کو، کہ معرب جو ہے اعراب کے اعتبار سے 16 قسم پر ہے. پھر اس کے بعد دوسرا معرب جو ہے وہ فعل مضارے ہے. تو اس کے بعد انہوں نے فعل مضارے کا اعراب بتلایا کہ فعل مضارے کا اعراب تین قسم پر ہے، رفع، نصب اور جزم. اور اعراب کے اعتبار سے خود فعل مضارے کتنی قسم پر؟ چار قسم پر. پہلی قسم صحیح ہو اور ضمائر بارزہ مرفوعہ سے خالی. دوسری قسم معطل یا واوی ہو اور ضمائر بارزہ مرفوعہ سے خالی ہو. تیسری قسم معطل الفی ہو اور ضمائر بارزہ مرفوعہ سے خالی. اور چوتھی قسم صحیح ہو یا معطل ہو لیکن آخر میں ضمیر بارز مرفوع اور نون اعرابی آتا ہو. تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا، چار چیزیں کر لیں. پہلی بات کیا کی تھی؟ اسم، فعل اور حرف کو پہچان لیں. تو اس کے لیے اس کی ساری نشانیاں دونوں کی بتلا دیں، اسم کی بھی اور فعل کی بھی اور حرف کی. اس کے بعد کہا تھا معرب اور مبنی کو پہچان لیں، تو معرب اور مبنی کی بھی پوری تفصیل بیان کر دی، مبنی کیا کیا چیزیں ہیں اور معرب کیا کیا چیزیں ہیں. اس میں متمکن بھی ہے، فعل مضارے بھی ہے، اور اس میں متمکن کا اعراب رفع، نصب اور جر کے ساتھ آتا ہے، اور فعل مضارے کا اعراب رفع، نصب اور جزم کے ساتھ آتا ہے. تفصیل سمجھ میں آ گئی. اب تیسرا مرحلہ آیا. کیا کتنی چیزیں ذکر ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا تھا اگر جملے کے الفاظ زیادہ ہوں تو چار کام کرنا. نمبر ایک، اسم، فعل اور حرف کو پہچان لینا. تو انہوں نے نشانیاں بتا دی اسم، فعل اور حرف کی. پھر دوسرا کام کیا کرو؟ معرب اور مبنی کو پہچان لو. تو مبنی بھی بتلا دیے، معرب بھی بتلا دیے، اس میں متمکن بھی ہے اور فعل مضارع بھی ہے معرب. اب تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ عامل اور معمول کو پہچان لیں. تو اب وہ عامل کا کون، عامل کون کون بنیں گے، کب کہاں بنیں گے، وہ اب بیان شروع کرنے لگے ہیں. تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر. فصل، بدان کے عوامل اعراب بر دو قسم است. جان لے تو کہ اعراب کے جو عامل ہیں، عوامل جمع ہے عامل کی، عوامل جمع ہے بدان کے. تو جان لے کے عوامل اعراب کے، اعراب کے جو عامل ہیں، یعنی وہ عامل جو اعراب دیتے ہیں، بر دو قسم است، وہ دو قسم پر ہیں، لفظی و معنوی.
لفظی اور معنی بھی. کچھ لفظی ہیں یعنی کچھ لفظ ہیں, کچھ لفظ ہیں, اور کچھ معنوی ہیں یعنی وہاں لفظ عامل نہیں ہوتا بلکہ معنی عامل ہوتا ہے. جیسے فعل مضارع, فعل مضارع پر رفع آتا ہے, اس کے لیے کوئی عامل ہے نہیں, بلکہ معنی عامل ہے کہ عامل ناصب نہیں ہونا چاہیے اور عامل پھر دوہراؤ, فعل مضارع پر رفع آتا ہے, رفع فعل مضارع میں رفع کے لیے کوئی عامل چاہیے نہیں, ہاں نصب کے لیے بھی عامل چاہیے, جزم کے لیے بھی عامل چاہیے. تو فعل مضارع پر رفع کب آئے گا؟ جب وہ عامل ناصب سے بھی خالی ہو اور عامل جازم سے بھی. جب دونوں سے خالی ہے اور آپ اس پر رفع پڑھ رہے ہیں, معلوم ہوا کوئی لفظ عمل نہیں کر رہا بلکہ یہاں عامل کون ہے؟ معنی ہے. کیا معنی؟ یہی معنی جو ابھی ذکر کیا کہ وہ ناصب اور جازم سے خالی ہو. تو کہتے ہیں جان لے تو کہ اعراب کے جو عامل ہیں وہ دو قسم پر ہیں, لفظی اور معنوی. کچھ لفظی ہیں اور کچھ معنوی. کبھی لفظوں میں عامل ہوگا, جاء زیدن, جاء زید, جاء فعل زیدن مرفوع فاعل, فاعل مرفوع ہوتا ہے, فاعل پر رفع پڑتے ہیں, تو جاء نے زید میں عمل کیا اور اس کو رفع دے دیا. تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ زیدن کے اندر عامل کون, آپ کیا کہیں گے؟ جاء فعل عامل ہے. اور جاء لفظ ہے یا غیر لفظ ہے؟ لفظ ہے. آپ تلفظ کرتے ہیں یا نہیں اس پر؟ تو جاء لفظ ہے. تو دیکھو یہاں باقاعدہ لفظ عمل کر رہا ہے, تو یہ ہے عامل لفظی. توجہ ہے. زیدن کو کس نے رفع دیا؟ جاء نے. اور جاء کیا ہے؟ لفظ ہے, لفظ ہے جس پہ زبان سے ہم تلفظ کرتے ہیں, تو یہ عامل لفظی ہوا. اور یضربو, یہاں پر بھی آپ رفع پڑھ رہے ہیں, کوئی لفظوں میں کوئی عامل ہے نہیں, تو یہ عامل معنوی ہوا. توجہ ہے. اگر کوئی لفظ عمل کر کے کوئی اعراب دیتا ہے تو اس کو عامل لفظی کہتے ہیں, اور اگر کوئی لفظ نہیں ہے جو اعراب دے رہا ہے تو اس کو عامل معنوی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں لفظی برسے قسم, اور پھر لفظی تین قسم پر ہے. جو لفظی عامل ہے وہ تین قسم پر, کیونکہ وہ عامل یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تین ہی قسمیں ہیں نا لفظ کی, یا اسم یا فعل یا حرف. تو اسم جو ہے کبھی وہ عمل کرے گا رفع یا نصب وغیرہ دے گا, کبھی فعل عمل کرے گا رفع نصب وغیرہ دے گا. جیسے جاء زیدن, یہ زیدن کو کس نے رفع دیا؟ جاء, جو کہ فعل ہے. اور کبھی حرف جو ہے وہ عمل کرے گا اور رفع نصب جر دے گا. جیسے فی داری, یہ فی کیا ہے؟ حروف جارہ میں یہ جر دیتا ہے, تو اداری مجرور ہے. تو لفظی عامل کتنی قسم پر؟ تین. یا وہ اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا. تو کہتے ہیں لفظی برسے قسم, لفظی عامل تین قسم پر ہے, حروف و افعال و اسما. حروف ہیں, افعال ہیں اور اسما. سوال, سب سے پہلے اسم کو ذکر کرنا چاہیے تھا, پھر فعل کو, پھر حرف کو, لیکن مصنف نے کیا کیا؟ حروف کو پہلے ذکر کیا, فعل کو دوسرے نمبر پر, اور اسم کو تیسرے نمبر پر. اس کی کیا وجہ؟ وجہ سمجھ لیں. یہ جو حروف ہیں یاد رکھو, کچھ حروف اسم میں عمل کرتے ہیں اور کچھ حروف فعل میں عمل کرتے ہیں. تو حروف کا دائرہ عمل زیادہ ہوا, یہ اسم میں بھی عمل کرتے ہیں اور فعل میں بھی, اس لیے سب سے مقدم ذکر کیا ان کو. جبکہ فعل وہ صرف اسم کے اندر عمل کرتا ہے, فعل اسم کے اندر عمل کرتا ہے, اور اسم وہ صرف اسم کے اندر عمل کرتا ہے. توجہ ہے. حروف کس کس میں عمل کرتے ہیں؟ اسم میں بھی اور فعل میں بھی. اور فعل صرف کس میں عمل کرتا ہے؟ وہ صرف اسم میں عمل کرتا ہے, وہ حرف میں عمل نہیں کرتا. اور اسم وہ تو صرف اپنی ہی قسم میں, یعنی اسم صرف اسم میں عمل کرتا ہے, فعل اور حرف میں عمل نہیں کرتا. تو کل قسمیں کتنی؟ تین, اسم, فعل اور حرف. تو حرف سب سے مقدم, کیونکہ یہ باقی دونوں قسموں میں عمل کرتا ہے. فعل دوسرے نمبر پر, کیونکہ باقی فعل ایک نکال لیا, باقی کتنی قسمیں بچیں؟ دو. اور فعل ان میں سے اسم کے اندر تو عمل کرتا ہے, حرف کے اندر عمل نہیں. اور تیسری رہ گیا اسم, اسم کے کو نکال لیا, باقی کتنے بچے؟ دو حرف اور فعل. اسم نہ فعل میں ہر عمل کرتا ہے نہ حرف میں عمل کرتا ہے, اپنی ہی جیسے کسی اسم میں عمل کرتا ہے. تو اسم کا درجہ سب سے کم ہوا. اسم بھی ایک میں عمل کرتا ہے لیکن اپنی ہی جنس میں, اور فعل بھی عمل کرتا ہے لیکن فعل کس میں, اپنے اندر عمل کرتا ہے یا اسم میں کرتا ہے؟ تو یہ دوسری قسم کے اندر مخالف قسم میں عمل کرتا ہے, لہذا اس کا درجہ اسم سے بڑھ گیا. تو سب سے پہلا درجہ کس کا؟ حروف کا, کیونکہ وہ اسم میں بھی عمل کرتے ہیں اور فعل میں بھی. اور دوسرا درجہ کس کا؟ فعل کا. وہ ایک میں عمل کرتا ہے لیکن مخالف قسم میں عمل کرتا ہے, اپنے اندر عمل نہیں. اور تیسرا آخری درجہ اسم کا ہے, کیونکہ اسم بھی ایک میں ہی عمل کرتا ہے لیکن وہ صرف اپنی قسم یعنی اسم ہی میں عمل کرتا ہے, باقی جو دو مخالف قسمیں ہیں یعنی فعل اور حرف ان میں وہ عمل نہیں کرتا. ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لفظی برسے قسمت, لفظی جو ہے وہ تین قسم پر ہے, حروف و افعال و اسما. حروف ہیں, افعال ہیں اور اسما. و این را درسے باب یاد کو نیم انشاء اللہ تعالی, اور ان کو درسے باب تین بابوں میں یاد کو نیم ہم ذکر کریں گے, ان کو ہم تین بابوں میں ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالی. تو یہ آگیا وہ تین باب ذکر کرنے لگے. لیکن یہ دیکھو یہاں لکھا ہے انشاء اللہ تعالی, میری کتاب میں انشاء کے نون کو شین کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہے. آپ کی کتابوں میں بھی اسی طرح ہے؟ نہیں, یہ جڑا نہیں ہونا چاہیے بھائی. یہ ان الگ ہے, ان الگ ہے اور شاء الگ ہے. تو یہ آپ جب کبھی بھی لکھیں انشاء اللہ تو یہ ان کے نون کو الگ لکھیں اور شاء کو الگ لکھیں. دونوں کو جوڑ دیا تو یہ تو انشاء لفظ بن گیا, انشاء انشاء. تو انشاء انشاء الگ الگ لفظ ہیں بھائی. آگے دیکھیے بھائی, باب اول در حروف عاملہ, پہلا باب حروف عاملہ کے بیان میں, یعنی وہ حروف جو عمل کرتے ہیں. و درو دو فصل است, اور اس میں دو فصلیں ہیں. و درو, درو اصل میں کیا تھا؟ در او, در او. اور اس میں دو فصل است, دو فصلیں ہیں. ایک فصل میں وہ حروف ذکر کریں گے جو اسم میں عمل کرتے ہیں, اور ایک فصل میں وہ حروف ذکر کریں گے جو فعل کے اندر عمل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں فصل اول در حروف عاملہ, پہلی فصل حروف عاملہ کے بارے میں. فصل اول در حروف عاملہ در اسم, پہلی فصل حروف عاملہ کے بیان میں در اسم جو عمل کرتے ہیں کس کے اندر؟ اسم میں. تو یوں ترجمہ کر لیں, فصل اول در حروف عاملہ در اسم, پہلی فصل ان حروف کے بیان میں جو عمل کرتے ہیں در اسم اسم میں. وآن پانچ قسم است, اور وہ پانچ قسم پر ہیں, یعنی پانچ قسم کے حروف ہیں. قسم اول حروف جر, پہلی قسم حروف جر. پہلی قسم حروف جر ہے بھائی, آپ نے پڑھا تھا کہ جر جو ہے وہ اسم کا خاصہ ہے. جر صرف اسم پر آتا ہے, فعل پر بھی جر نہیں آئے گا اور حرف پر بھی جر نہیں. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ جر جو ہے وہ حرف جر کی وجہ سے آتا ہے, اور حرف جر صرف کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر. تو کہتے ہیں قسم اول حروف جر, پہلی قسم حروف جر ہیں. وہ آن ہفت دے است, اور وہ سترہ ہیں. ہفت دہ کا کیا مانا؟ ہفت کا مانا سات, اور دہ کا مانا دس. ہفت دہ سترہ. اب آن ہفتاس, اور وہ سترہ ہیں. با ایک با ہے, و مین مین ہے, و الا و حتا و فی و لام و ربا و واو قسم. واو آتا ہے قسم کے لیے, جیسے واللہ, یہ واو کس لیے ہے؟ قسم کے لیے. و تائے قسم, اور کبھی تا بھی آتی ہے قسم کے لیے, تاللہ, تا دو نقطوں والی, تو یہ بھی قسم کے لیے آتی ہے. تو واو قسم و تائے قسم. و عن و علا و کاف تشبیہ, کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے, ایک چیز دوسری چیز جیسی ہے تو اس کے لیے کاف لاتے ہیں. جیسے عربی میں کہتے ہیں زیدن کل اسدی, زید شیر جیسا ہے. یا یوں کہو زیدن کا عمرن, زید عمر جیسا ہے. تو یہ تشبیہ کے لیے کاف آتا ہے. و مز و منز و حاشا و خلا و عدا, یہ سترہ حروف ہیں. با ہے, من ہے, الا حتا فی لام ربا, واو قسم ہے, تائے قسم ہے, عن علا کاف تشبیہ ہے, مز
منزو حاشا خلا اور ادا یہ 17 حروف ہیں بھائی، بلکہ ان کو اشعار میں یاد جمع کیا ہے، کسی شاعر نے وہ شعر دیکھ لیں اور وہ یاد ہونا چاہیے، تو یہ 17 حروف آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ تو کہتے ہیں ای حروف در اسم روند، یہ حروف جو ہے اسم میں جاتے ہیں یعنی اسم پر داخل ہوتے ہیں، رفتن کا معنی ہے جانا، رفتن جانا، روند جائے، توجہ ہے اسی سے روند ہے، روند۔ ای حروف در اسم روند، یہ حروف اسم میں داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ فی داری، ادار کیا ہے؟ اسم، اور اس پر کیا داخل ہو گیا؟ فی، یعنی اسم کے شروع میں آ جاتے ہیں، اسم پر داخل ہونے کا کیا معنی؟ اسم سے پہلے آتے ہیں۔ تو کہ این حروف در اسم روند، یہ حروف اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ وہ آخر شرا بجر کنند، اور اس کے آخر کو جر دیتے ہیں، چون المال لزیدین، جیسے کہ المال لزیدین، یہ مال زید کا ہے، المال یا وہ مال زید کا ہے۔ تو دیکھو یہ لزیدین، یہ لام جار رہا ہے، لام جار رہا، اور یہ زید پر داخل ہوا اور اس نے زید کو جر دے دیا، لزیدین۔ اب آپ اس کو لزیدن یا لزیدن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ لام جار رہا کیا کر رہا ہے؟ زید کو جر دے رہا ہے، کسرہ آ گیا بھائی۔ تو کہتے ہیں المال لزیدین، وہ مال زید کا ہے، کسی خاص مال کی طرف اشارہ کیا۔ دوم حروف مشبہ بفیل، دوسری قسم جو ہے بھائی، انہوں نے کیا بیان کیا؟ یہ باب ہے کس کے بارے میں؟ حروف عاملہ، اور حروف عاملہ یا اسم میں عمل کریں گے یا فعل میں، تو پہلی فصل کس کے بارے میں؟ وہ حروف عاملہ جو کس میں عمل کریں؟ اسم میں۔ اور بتلایا کہ یہ کتنی قسم پر ہیں؟ پانچ قسم پر۔ پہلی قسم حروف جارہ، وہ ذکر کر دیے۔ اب دوسری قسم آ گئی، کہتے ہیں دوم حروف مشبہ بفعل، دوسرے جو ہے حروف مشبہ بفعل ہیں، وہ آش شست، اور وہ چھ ہیں، اننا و انا و کانا و لاکنا و لیتا و لعل۔ تو انا ہے، انا ہے، کانا ہے، لاکنا، لیتا، لعل، یہ چھ حروف جو ہیں یہ حروف مشبہ بفعل کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ یعنی یہ فعل کے مشابہ ہیں، فعل کے لفظوں میں بھی فعل کے مشابہ اور معنی میں بھی فعل کے مشابہ۔ لفظوں میں کیسے مشابہ؟ کہ ان کے حروف گنو، اننا کتنے حروف ہیں؟ تین، یہ حرف مشدد دو حرف ہوتے ہیں، تو ایک شروع میں حمزہ، یہ جو الف ہے یہ حمزہ، میں نے بتلایا تھا الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، لیکن اگر الف لکھا ہو اور وہ متحرک ہو، اس پر زبر زیر یا پیش ہو، تو سمجھ جائیں یہ حمزہ ہے، الف کی صورت، صورت الف کی ہے اور دراصل حمزہ۔ تو اننا میں ایک شروع میں حمزہ آیا اور آگے نون مشدد آیا، اور مشدد حرف کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو، تو گویا دو نون آ گئے، تو تین حرف ہو گئے، یعنی یہ ثلاثی ہے۔ اننا کیا ہے؟ ثلاثی۔ انا اس میں کتنے حروف؟ اس میں بھی تین، یہ بھی ثلاثی ہے۔ کا انا اس میں کتنے حروف؟ چار ہیں، کاف، حمزہ اور دو نون، تو یہ رباعی ہے، رباعی۔ ولیکن، لیکن کے اندر، لیکن، لیکن، لام کے بعد الف پڑھ رہا ہوں میں کہ نہیں پڑھ رہا؟ ہاں الف بھی ہے، تو لام، الف، کاف اور دو نون کتنے ہو گئے؟ پانچ، تو یہ خماسی ہوا۔ لیتا اس میں کتنے حروف؟ تین، یہ بھی ثلاثی۔ لعلہ اس میں چار، تو یہ رباعی ہے۔ تو دیکھیں جیسے فعل ثلاثی، رباعی اور خماسی ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ثلاثی، رباعی اور خماسی ہیں۔ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ہم نے تو فعل خماسی نہیں پڑھا، صرف ثلاثی پڑھا ہے اور رباعی پڑھا ہے، کوئی فعل خماسی پڑھا؟ خماسی مجرد یا خماسی مزید فی؟ نہیں بھائی، تو فعل تو صرف ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فعل کی طرح ہیں، جیسے فعل ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، خماسی، اسی طرح یہ بھی ثلاثی ہیں، رباعی ہیں اور خماسی۔ بھائی یاد رکھو، وہ ثلاثی اور رباعی وہ اور تقسیم ہے، وہ حروف اصلی کے اعتبار سے ہے۔ تین حرف اصلی ہو تو فعل کیا کہلائے گا؟ ثلاثی۔ اور چار حرف اصلی ہو تو فعل کیا کہلائے گا؟ رباعی۔ یہاں
حرف اصلی نہیں، صرف مطلقاً حروف کو دیکھنا ہے، کسی کے حروف تین ہیں، کسی کے چار ہیں اور کسی کے پانچ. اسی طرح فعل کے اندر آپ غور کر لیں، زارابا کتنے حروف؟
تین.
پہلے صیغے کو بس دیکھنا ہے. منع کتنے حروف؟
تین.
اکرما کتنے حروف؟ چار. تو یہ رباعی ہے، حرف اصلی نہیں. حرف اصلی کے اعتبار سے تو اکرما بھی کیا ہے؟ سلاسی ہے، البتہ مزید فی ہے، لیکن کل حروف کتنے ہیں اکرما میں؟
چار.
تو یعنی کل حروف کے اعتبار سے یہ رباعی ہے. اسی طرح افتعلا، آپ نے کیا پڑھا گردانوں میں؟ ایک تاسابا کتنے حروف؟
پانچ.
الف کاف تا دو نقطوں والی، سین اور با، تو پانچ حروف ہیں. تو دیکھا فعل بھی کبھی سلاسی ہوتا ہے، کبھی رباعی اور خماسی. حروف اصلی کے اعتبار سے نہیں، ویسے ہی کتنے حروف ہوتے ہیں، یعنی ماضی کے پہلے صیغے میں کبھی تین ہوتے ہیں، کبھی چار اور کبھی پانچ. تو ان کے اندر بھی کوئی تین حرف والا ہے، کوئی چار والا اور کوئی پانچ والا. طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں، یہ فعل کے مشابہ ہیں، حروف میں مشابہ ہیں، آپ نے دیکھ لیا. نیز یہ مشابہ ہیں ماضی کے ساتھ، ماضی مبنی علی الفتح ہوتی ہے. زارابا آخر میں کیا پڑا؟ فتحہ. اکرما آخر میں کیا پڑا؟ بھئی یہ یاد رکھنا، آپ اکثر جگہ پڑھتے ہیں کہ ماضی مبنی علی الفتح ہے، یہ پہلا صیغہ مراد ہے، ورنہ سارے صیغے مبنی علی الفتح نہیں. زارابا با پر کیا ہے؟ زبر. زارابا تثنیہ میں آ جاؤ، ابھی بھی با پر کیا ہے؟ فتحہ. زارابو اب با پر کیا ہے؟
زما.
تو یہ ماضی، یہ جمع جو ہے مبنی علی الضم ہے. آگے چلو، زارابت ابھی بھی با پر کیا ہے؟
فتحہ.
زارابتا با پر فتحہ. اور زارابنا اب با پر با ساکن ہے، تو یہ مبنی علی السکون ہے. تو بس آپ آخری حرف کو دیکھتے جائیں اور اس کے مطابق. تو ماضی کبھی مبنی علی الفتح ہوتی ہے، کبھی مبنی علی الضم، اور کبھی مبنی علی السکون. لیکن مبنی علی الفتح زیادہ بولتے ہیں کیونکہ پہلا صیغہ مراد لے لیتے ہیں، اور پہلا صیغہ تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے. تو ضربہ ماضی مبنی علی الفتح ہے، اکرما یہ بھی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح. ایک تاسابا یہ بھی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح. احمر یہ بھی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح. تو دیکھا یہ، تو جیسے ماضی مبنی علی الفتح ہوتی ہے، اسی طرح یہ سارے بھی مبنی علی الفتح ہیں. ان آخر میں کیا آیا؟ فتحہ. ان اس میں بھی فتحہ. کا ان، لیکن، لیت، لعلہ، سب کیا ہیں؟ مبنی علی الفتح ہیں. تو یہ ماضی کے مشابہ ہو گئے، حروف کے اعتبار سے بھی، ثلاثی رباعی اور خماسی، اور مبنی علی الفتح ہونے میں بھی، اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ فعل کے مشابہ ہیں، یہ فعل کا معنی ادا کرتے ہیں. فعل کا معنی انا اور انا، ان کا معنی ہوتا ہے حققتو. اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں بے شک. انا اور انا کا ترجمہ عموماً کیا کرتے ہیں؟ بے شک یا یقیناً. یقیناً انا زیدن قائمن، بے شک زید کھڑا ہے. پہلے کیا تھا؟ زیدن قائمن. زیدن ترجمہ کیا؟ زید کھڑا ہے. پھر اسی پر انا لے آئے، انا زیدن قائمن. اب ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک زید کھڑا ہے، یا یوں کو یقیناً زید کھڑا ہے. جب بے شک نہیں تو بات یقینی ہوئی، اس لیے یقیناً کہہ دو، یقیناً زید کھڑا ہے. تو انا اور انا کا ترجمہ بے شک کے ساتھ کرتے ہیں عموماً. اور کا انا اس کا ترجمہ کرتے ہیں گویا کے. گویا کے کا ان زیدن اسدن، گویا کے زید شیر ہے. گویا کے زید شیر ہے. دیکھو زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی. اچھا، ولیکن، لیکن کا ترجمہ عموماً لیکن کے ساتھ کرتے ہیں. زیدن حاضرن، زید حاضر ہے. لیکن عمرن غائبن، لیکن عمرن، لیکن عمر غائب ہے. تو لیکن کا ترجمہ لیکن سے. لیتا، لیتا تمنا کے لیے آتا ہے. لیتا الشباب یعود، یا لیتا الوقت یعود، کاش وہ وقت یا گزرا ہوا وقت واپس آ جائے، تمنا کی. تو لیتا کا ترجمہ عموماً کاش کے ساتھ کرتے ہیں. لیتا الوقت یعود، کاش وہ وقت جو گزرا ہوا ہے وہ واپس آ جائے. تو لیتا کا ترجمہ کاش کے ساتھ. اور لعل اس کا ترجمہ شاید کے ساتھ کرتے ہیں، لعل عمرا غائب، شاید عمر غائب ہوگا، یا امید ہے عمر غائب ہوگا، موقع کے مطابق جو بھی ترجمہ بہتر لگے. تو یہ فعل والا معنی ادا کرتے ہیں، انا اور انا یہ بے شک ترجمہ کرتے ہیں، اور تو یہ فعل کا ترجمہ ہے. حققتو فعل کیا ہے؟ تو یہ لفظوں میں بھی فعل کی طرح، یعنی ثلاثی اور رباعی اور خماسی ہیں، اور نیز یہ مبنی علی الفتح ہے جیسے فعل ماضی ہوتا ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی فعل کی طرح کہ یہ فعل والا معنی ادا کرتے ہیں. تو انا اور انا یہ حققتو کا معنی ادا کرتے ہیں، معنی وہی یقیناً اور بے شک، اور کا انا یہ تشبیح والا معنی ادا کرتے ہیں گویا کے. تو شبہتو، شبہتو فعل ہے، یہ اس کا معنی ادا کر رہا ہے. ولیکن، ولیکن یہ استدراک کے لیے آتا ہے، یہ استدرکتو کا معنی ادا کرتا ہے. کس کا معنی؟ استدراک کہتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی بات ذکر کرے اور اس بات سے دوسرے کے ذہن میں ایک وہم آ سکتا ہے، تو آگے وہ لیکن کے ذریعے اس وہم کو بھی دور کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں استدراک، کہ ایک کلام سے کسی کے ذہن میں کوئی وہم پیدا ہو سکتا ہے، لہذا مصنف آگے، بولنے والا آگے لیکن لا کر اس وہم کو دور کر دیتا ہے. مثلا میں نے آپ سے کہا زید حاضر، زید حاضر ہے، آپ کو ذہن میں فوراً وہم آیا کہ زید اور عمر گہرے دوست ہیں، جب زید حاضر ہے تو عمر بھی ضرور حاضر ہوگا، تو آپ کے ذہن میں یہ وہم آ سکتا ہے. جب میں کیا کہوں گا زیدون حاضر، تو میں اس وہم کو دور کرتا ہوں. ولیکن عمران غائبون، لیکن عمر کیا ہے؟ غائب. تو دیکھو ایک وہم جو آپ کے ذہن میں آ سکتا تھا، میں نے لیکن کے ذریعے اس کو دور کر دیا. اس کو کہتے ہیں استدراک. کیا کہتے ہیں؟ استدراک. تو لیکن کس لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے. اور لیتا تمنا کے لیے آتا ہے. تمنیتو، دیکھو تمنیتو فعل کا معنی ادا کر رہا ہے. اور لعلہ ترجی یعنی امید کے لیے آتا ہے. اور ترجیتو یہ کیا ہے؟ فعل. تو یہ سارے فعل والا معنی ادا کرتے ہیں. انا اور انا حققتو، دوہرا لیں بھائی، انا اور انا حققتو اس فعل کا معنی ادا کرتا ہے. کا انا شبہتو، کانا شبہتو، لیکن استدرکتو، استدرکتو. استدراک کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک کلام سے وہم پیدا ہو، اگلے کلام کے ذریعے اس وہم کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے. اور لیتا تمنیتو، اور لعل ترجیتو، پھر دوہرا رہے ہیں، انا اور انا حققتو، کانا شبہتو، پھر دوہرا، انا اور انا حققتو، کانا شبہتو، لیکن استدرکتو، لیتا تمنیتو، اور لعل ترجیتو. تو دیکھو لفظوں میں بھی یہ فعل کی طرح اور معنی میں بھی فعل کی طرح، اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے کو نصب دیتے ہیں اور دوسرے کو رفع، یعنی ایک کو نصب دیتے ہیں اور ایک کو رفع. جس کو نصب دیتے ہیں اس کو ان کا اسم کہتے ہیں، کہ یہ ان کا اسم ہے، جس کو یہ کیا کریں؟ نصب دیں. اور جس کو یہ رفع دیں اس کو ان کی خبر کہتے ہیں. جیسے زید قائم، یہ پورا جملہ ہے، کتنے اسم ہیں؟ دو. اس پر ذرا انا لے آؤ، اس پر ذرا انا لے آؤ، انا زیدن قائم. انا ان دو اسموں پر آیا اور اس نے پہلے اسم کو نصب دیا، پہلے تھا زیدن قائم، زیدن پر رفع تھا، اب انا زیدن، انا نے کیا کیا؟ زیدن کو نصب دے دیا اور قائم کو رفع دے دیا. تو انا زیدن قائم، اب پہلے زیدن تھا مبتدا اور قائمون تھا خبر، لیکن اب جب انا آ گیا اب ان کو مبتدا خبر نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے یہ جو زید ہے، انا زیدن، یہ زید یہ انا کا اسم ہے اور قائمون یہ انا کی خبر ہے. توجہ ہے؟ زیدن قائمون، زیدن پہلے کیا تھا؟ مبتدا، مبتدا، اور قائمون کیا تھی؟ مبتدا کی خبر، لیکن اب انا زیدن قائمون، اب کیا ہے؟ جی انہ کیا ہے؟ زیدن انا کا اسم ہے اور قائمن یہ انا کی خبر ہے. اور زیدن قائمن کا کیا ترجمہ تھا؟ زید کھڑا ہے. اور انا زیدن قائمن اب کیا ترجمہ ہوگا؟ بے شک زید کھڑا ہے. یا دوسرا ترجمہ کر لو، یقیناً زید کھڑا ہے. تو کہتے ہیں این حروف را اسم باید منصوب، ان حروف کے لیے اسم چاہیے. باید کا معنی چاہیے، چاہیے. این حروف را اسم باید، ان حروف کے لیے ایک اسم چاہیے منصوب. کیسا اسم چاہیے؟ منصوب، یعنی یہ اس کو نصب دیں گے. ان حروف کے لیے ایک اسم چاہیے منصوب، و خبر مرفوع، اور ایک خبر مرفوع چاہیے. یعنی خبر کو یہ کیا کریں گے؟ رفع. اسم کو نصب دیں گے اور خبر کو رفع، اور اسم کو کیا کہیں گے؟ یہ ان کا اسم ہے. سب میں اسی طرح ہے، کا ان زیدن اسدن، توجہ ہے، کا ان زیدن اسدن. یہ زیدن کیا ہے؟ کا ان کا اسم، اور اسدن یہ کا ان کی خبر ہے. لیت الوقت یعود، یہ الوقت کیا ہے؟ لیتا کا اسم، اور یعود یہ کیا ہے؟ لیتا کی خبر ہے. تو کہتے ہیں این حروف را اسم باید منصوب و خبر مرفوع، ان حروف کے لیے ایک اسم منصوب چاہیے اور ایک خبر مرفوع. چون ان زیدن قائمن، جیسے ان زیدن قائمن، زیدن را اسم ان گویند، یا زید را اسم ان گویند، زید کو ان کا اسم کہتے ہیں، و قائمن را خبر ان، اور قائمن کو ان کی خبر کہتے ہیں. بیدان کے جان لے تو کہ انا و انا حروف تحقیق است، کہ انا اور انا حروف تحقیق ہیں. انا اور انا کیا ہیں؟ حروف تحقیق. ان کا ترجمہ میں نے کیا بتلایا؟ کیا کریں گے؟ بے شک. معلوم ہوا جب شک نہیں تو بات تحقیقی ہے، یقینی ہے. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تحقیق، یعنی ان کے ذریعے کوئی یقینی بات کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں انا و انا حروف تحقیق است، انا اور انا حروف تحقیق ہیں. و کا انا حرف تشبیح، اور کا انا کیا ہے؟ حرف تشبیح ہے، تشبیح دینے کے لیے آتا ہے. و لاکن حرف استدراک، اور لاکن حرف استدراک ہے. استدراک کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک کلام سے ایک وہم پیدا ہو اور آگے کلام لا کر اس لاکنہ کے ذریعے اس وہم کو دور کر دیا جائے. تو لاکنہ حرف استدراک. ولیتا حرف تمنی، اور لیتا حرف تمنی ہے. اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کاش کے ساتھ، کاش. ولعل حرف ترجی، اور لعل حرف ترجی ہے، یعنی امید کے لیے ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، حاصل کلام پھر سن لیں. آج آپ نے پڑھا کہ اعراب کے جو عامل ہیں وہ دو قسم پر ہیں، کچھ لفظی ہیں اور کچھ معنوی. لفظی وہ ہے جب لفظ عمل کرے، اور معنوی وہ ہے جہاں لفظ عمل نہیں کرتا بلکہ معنی عمل کرتا ہے. اور لفظی پھر بتایا تین قسم پر ہیں، یا حروف ہوں گے، یا افعال ہوں گے، یا اسما. حروف کو مقدم کیا کیونکہ حروف اسم میں بھی عمل کرتے ہیں اور فعل میں بھی. پھر فعل کو دوسرے نمبر پر لائے کیونکہ فعل اسم کے اندر یعنی اپنے مخالف قسم میں عمل کرتا ہے، اگرچہ ایک میں ہی عمل کرتا ہے. اور آخر میں اسم کو لائے کیونکہ اسم بھی اگرچہ ایک میں ہی عمل کرتا ہے لیکن اپنی مخالف قسم میں عمل نہیں کرتا بلکہ اپنے ہی مثل یعنی اسم اسم ہی میں عمل کرتا ہے. جی اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ ہم تین باب ذکر کریں گے، ایک میں حروف کا عمل بتائیں گے، ایک میں فعل کا عمل بتلائیں گے، اور ایک میں اسم کا عمل بتلائیں گے. تو پہلا باب جو ہے حروف عاملہ کے بارے میں شروع کیا اور بتایا حروف دو قسم پر ہیں، کچھ حروف اسم میں عمل کرتے ہیں وہ ایک فصل میں ہم ذکر کریں گے، اور کچھ حروف فعل میں عمل کرتے ہیں وہ دوسری قسم میں ہم ذکر کریں گے. اور پھر بتایا کہ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں. دو قسمیں آج ہم نے پڑھی. پہلی قسم کیا؟ حروف جارہ. یہ حرف یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو جار دیتے ہیں. اور دوسری قسم پڑھی حروف مشبہ بالفعل. اور حروف مشبہ بالفعل، ان کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فعل کے مشابہ ہیں، لفظوں میں بھی اور معنی میں بھی. لفظوں کے اندر مشابہت یہ کہ فعل جیسے ثلاثی رباعی اور خماسی ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ثلاثی رباعی اور خماسی ہیں. نیز مشابہت لفظوں میں یہ بھی ہے کہ جیسے فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی سب کیا ہیں، مبنی علی الفتح ہیں. اور معنی کے اندر بھی یہ فعل کے مشابہ ہیں کہ یہ مختلف افعال کا معنی ادا کرتے ہیں. انا اور انا یہ حروف تحقیق ہیں، یہ حققتو کا معنی ادا کرتے ہیں. اور کانا یہ حرف تشبیہ ہے، یہ شبہتو کا معنی ادا کرتا ہے. اور لیکن یہ حرف استدراک ہے، اور یہ استدرکتو فعل کا معنی ادا کرتا ہے. اور لیتا یہ حرف تمنی ہے، اور یہ تمنیتو فعل کا معنی ادا کرتا ہے. اور لعل یہ حرف ترجی ہے، اور یہ ترجیتو کا معنی ادا کرتا ہے. تو دیکھو لفظوں میں بھی فعل کے ساتھ مشابہت اور معنی میں بھی فعل کے ساتھ مشابہت ہے بھائی. اور یہ ایک اسم اور خبر چاہتے ہیں، اسم کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں. ان زیدن قائمون، یہ زیدن کیا ہے؟ انا کا اسم. اور قائمون یہ کیا ہے؟ انا کی خبر. انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اسی لیے انا زیدن میں نے نصب پڑھا. اور انا کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اس لیے میں نے قائمون رفع کے ساتھ پڑھا. تو یہ سارے اسی طرح عمل کرتے ہیں، یہ سب یہ چھ ہیں، چھ اور چھ کے چھ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام. سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بھائی، اللہ آپ سب کو بڑا عالم بنائے بھائی.